مسلیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے کی طرف تشریف لے آئے. If we keep those still performing salah with in mind and come closer towards the front, inshallah ta'ala, we will most certainly benefit greatly. اور بیان کے لیے صفوں کا اہتمام ضروری نہیں, وہ صرف نماز کے لیے ہے. It's not necessary to keep the rows in mind once it comes to the speech. That's only for prayer, in which we normally don't remain considerate of it. جزاكم اللہ. آگے تشریف لے آئے. جزاكم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم, اما بعد. الحمدللہ, یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دوبارہ ایک ایسی مجلس میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی جس میں قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع بار بار نصیب فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی خدمت کو اور قرآن کریم کی اشاعت اور حفاظت کو ہماری نسلوں میں تا قیامت باقی رکھے. انشاء اللہ تعالیٰ مولانا اسماعیل صاحب کے یہاں سامنے تشریف لانے سے پہلے ہمارے یہاں ایک بچہ معاذ جو حفظ کلاس میں ہے, ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. بیفور مولا اسماعیل صاحب از کال فارورڈ, آئی ریکویسٹ اے اسٹوڈنٹ فرام آور مدرسہ معاذ ٹو کم فارورڈ اینڈ ریسائٹ اے پورشن آف دا گلوریس قرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فأنساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we begin, I'll request all the brothers to come forward, please. And brothers in that hall, there's a lot of space on this side. If you could come on this side, it's best to sit in the gathering close together. Come forward, brothers. There's a lot of space on this side. Yahan bhi bahut jagah hai. Agar jo hazrat wahan pe tashreef farmaye, is taraf tashreef le aaye. Mufti sahab, aage tashreef le. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ba'd. Alhamdulillah, we've gathered here today, and today is a day of happiness, joy, a day of gratitude, as one of our dear students, Hafiz Nihal Mahmood, has completed the memorization of the Quran. And this is not a small achievement, this is a great achievement, because Allah subhanahu wa ta'ala, He only bestows this blessing on those people whom He chooses. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tells us, "Inna Allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." That Allah Ta'ala, through the Quran, Allah elevates some people and He lowers others. So indeed, this is a great achievement from this young student of ours. We ask Allah Ta'ala to Allah Ta'ala grant him ikhlas, sincerity, steadfastness, and make the Quran a means of nur for him, for his family, for his ustaz. A little advice for our student is, alhamdulillah, now you've completed the memorization of the Quran, and we all love the Quran, but now this is more precise to our student and to all of us who are connected with the Quran, that we also need to live the Quran. We live the Quran and we live the Quran, which means that our akhlaq, our attitude, our character, our speech shall reflect on the teachings of the Quran. Now how Aisha radiallahu anha says regarding Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhu al-Quran, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam's character was the Quran. So, number one is to make our lives a reflection of the teachings of the Quran. And number two, wherever a Hafizab will go from now, he'll be known as a Hafizab, a person who has the Quran in his heart, who's memorized the Quran. So you need to be a true representative of the Quran. Your salat, your actions, your akhlaq, your attitude shall truly reflect what it means to be a Hafiz. And thirdly, now you've completed the Quran, there won't be no more sabak. Until your last moments, it will be just revision and door. You have to make a daily schedule to revise the Quran, to continuously repeat the Quran. If not, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has warned us that the Quran will leave your heart faster than a camel that runs away from its rope. So, not only you protect the Quran, but the Quran shall also protect you. And finally, our respected Hafiz Sahab, this is not only your achievement. This is the achievement of your parents. The sacrifice, the difficulties, the qurbani they've done throughout the years, bringing you to madrasa, sending you to madrasa. They had the option of sending you elsewhere. But this ni'mat Allah has gifted you with is far greater than any degree, any certificate, any worldly status. So, you're not alone in this achievement. Your parents who have made dua for you, who have made qurbani for you. Your teachers who have made effort behind you. The management of this idara, organization, who made it possible that you reach this, that you achieve this great achievement. This is a happiness for all of us. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to stay connected with the Quran, and allow our young Hafizab, grant him ikhlas, sincerity, steadfastness, and make him amongst the khadim of the Quran, and make his whole life be a true reflection of what it is to be a true Hafiz, and Allah Ta'ala accept him for the khidmat of his deen. Now inshallah, before we invite our most respected Ustaz al-Asatidah, Shaykh al-Hadith, Hazrat Mufti Ismail Sahib. Hazrat Mufti Sahib had many programs over the weeks, and when I call him, without any formalities, Hazrat has accepted our invitation, and alhamdulillah, he's here with us today. You know, we need to value these personalities. Because of their simplicity, or because of their humbleness, sometimes we just lose focus. You know, what they can offer, teaching hadith for so many years, been in the company of one of the greatest mashaykh of our time, Hazrat Shaykh al-Hadith, Hazrat Mawlana Zakariya Sahib, rahmatullah alayhi, one of his khalifas and one of his very close companions. Also, Hazrat Mufti Sahib has been teaching hadith for many, many years. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to benefit from his ilm, from his spirituality, from his company, from his presence. And may Allah ta'ala allow us many more years to benefit from Hazrat Mufti Sahib. Before inshallah we call upon Hazrat Mufti Sahib, I'm going to request our Imam Sahib, Hazrat Mawlana Saifuddin Sahib, to come forward, and for the benefit of the English speaking brothers, to share little advice on the Quran with the audience.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. When Mullah Ismail Sahib mentioned that, alhamdulillah, we have a great personality amongst ourselves, and I just hope Mufti Sahib doesn't understand my English, otherwise I might get into great trouble later on. Many of the youngsters may have been looking around to see where the personality is. This simplicity within itself is the greater sign of a pious saint of Allah Ta'ala. Once it comes to ourselves and our pursuit for knowledgeable personalities, we normally look for a person who stands out. We normally look for a person who, in apparent, you can tell, seems to be a very knowledgeable person. He'll have security guards around him. He will have a fan base. He will have a social media account, and the entire world will be following him. Once it comes to Islam and the representatives of Islam, the true sign is the total opposite. They will not have any indications indicating towards their greatness within the physical world. They may not have a Facebook, Instagram, social media account. They may not even know how to use social media. They may not have many a people circulating them when they walk upon the streets. But Allah Ta'ala blesses them with certain qualities which we seldomly find Allah Ta'ala has given to other people within the creation. Once it comes to the four rightly guided caliphs, the second was Umar radiyallahu an, and during his reign, Islam spread throughout the world. That was a time in which the Muslims conquered many lands. Once it came to Umar radiyallahu ta'ala an, many a people had the same understanding what we have regarding social media celebrities within this day and age. That once we come close to him, then we will very easily recognize him. It's possible his attire will show his personality, it will reflect his caliber. But when people used to come to meet Umar radiyallahu an, they would not even realize who Umar radiyallahu ta'ala an was within the gathering. The mighty, fearful Umar radiyallahu ta'ala an was granted such simplicity by Allah Ta'ala, and this simplicity truly made him shine within the world. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned that لو كان بعدي نبي لكان عمر. His simplicity is such that if the door of prophethood was to remain open after myself, he possesses the humility of the anbiya, due to which he would be next in line for prophethood. My brothers, we need to open our eyes, and we need to take ourselves away from this celebrity culture. Many of those people we listen to on YouTube, many of those people we listen to on social media, many of those people we try to attend the gatherings of once they come to our localities. We pay much money to attend one event of theirs. Why? Because we are trying to make a contribution to their ticket or to their accommodation when they come to our country. My brothers, the first thing we need to try to assess and analyze within a person once we turn towards him to seek knowledge is whether he himself has practice and amal within his life or not. In the glorious Quran, Allah Ta'ala mentions, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. That if you find yourself in an ignorant state regarding any matter that relates to the deen of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, then fas'alu, you should resort towards with your questions ahla dhikr, the people of remembrance. The people of remembrance, my brothers, means that due to remembering Allah Ta'ala and being ever conscious of Allah Ta'ala, when they have knowledge regarding performing salah, you find them within the masjid. Whatever they preach, you also find within their lives as well. And my brothers, it's necessary we take value of such personalities. The elderly will know much greater than me the caliber of the respected Mufti Sahib. But for the younger ones who may be thinking that Mufti Sahib is going to address the gathering in the Urdu language, are we going to understand anything? Are we going to walk away with any benefit? My brothers, please remember the Prophet sallallahu alaihi wasallam's speech, and in return of that, the companions understanding it did not give them the caliber of radiyallahu anhum wa radu an. Rather, it was the perfection of the gaze of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Once it fell upon the companions, through that Allah Ta'ala raised their status in a manner that their faith has become a benchmark, a yardstick, and a standard for our iman. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. In the Urdu language, I'm finishing. In reality, it's disrespect on my behalf to even address the gathering. But it's necessary, especially the English speaking, understand who we have amongst ourselves. The Urdu poet says that نَا كِتَابُوا سَي نَا وَعَزُوا سَي نَزَرْ سَي پَيْدَا. It's not through books alone. It's not through advices that are imparted alone. It's not through wealth, gold and silver, in other words, spending money, that religion, deen and Allah Ta'ala's love and His pleasure will enter our hearts. Deen hota hai buzurgon ki nazar se paida. Deen in reality will enter our hearts and Allah Ta'ala's pleasure will truly be achieved by ourselves once the gaze of the elders falls upon ourselves, my brothers. It came to Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu ta'ala an. He had an impaired vision. He was unable to himself visualize the Prophet sallallahu alayhi wasallam. This shows the perfection is not on half of the recipient. Rather, the gaze of the Prophet sallallahu alayhi wasallam fell upon him. After which, even the glorious Quran addressed the Prophet sallallahu alayhi wasallam that abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Your gaze fell upon the blind companion alayhi ridwan. The way you approach the scenario when he came towards you, when the leaders of the disbelievers were also approaching you, was a way that was not totally befitting, as Allah subhanahu wa ta'ala understands your approach to be an approach that could have been bettered by yourself. So it's upon ourselves, my brothers. We seek out these personalities. We sit within their gatherings. And at many a times, Mufti Sahib is a very close disciple of Hazrat Shaykh Zakariya Kandalwi nawarallahu marqadahu. We normally read Fadairul A'mal. It's within every other masjid. Maybe it's within more homes than the glorious Quran is. We all know his caliber once it comes to spirituality, his level once it comes to all the sciences of Islam, including the science of hadith. He wrote a commentary upon a work of hadith of Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Muwatta. And when the Arab Maliki scholars came across this work, they were astonished by it. And their initial impression was, the one who has commentated upon this hadith work of Imam Malik rahimahullahu ta'ala can only be a leading Maliki scholar. And when they came to hear he was a Hanafi scholar, they were literally left astounded. So Fadai, the respected Mufti Sahib, a very, very close associate of his disciple. And it's not my brother's self-acclaimed. These pious personalities will not walk around saying that we were affiliated with this person, no. Rather, those greats themselves,
They have left behind certain people and they themselves within their works have written regarding them. That no one can question this. When Hazrat Shaykh Zakariya Kandalwi Nawarullah Malaqadahu writes regarding himself, then in many instances he refers to Mufti Sahib as well. So it's upon us. He's within Bradford. We take benefit from him. He teaches hadith abroad within India as well. He teaches within the UK. And once it comes to the Hifz completion ceremony, Mullah Ismail Sahib mentioned, one from amongst the many. And final point I want to mention, I cannot truly understand the worth of such personalities. Nor can yourselves. But if we want to understand the true value of a pharmacist, we ask another pharmacist, that how high do you hold him? How high do you hold him in regard? How esteemed is he? My brothers, in the very, very recent past, the scholars, we mention their names day and night, and we take it an honor to even sit within their company. An entire gathering was taking place, and by their unanimous agreement, once it came to the crux and the main point of the completion of the glorious Quran, the dua, our respected guest was, by the unanimous agreement of all the righteous people, told that, please, we request you to impart the supplication. May Allah Ta'ala allow us to benefit from him. May Allah Ta'ala grant him good health. May Allah Ta'ala grant him barakah in amana, that those who have benefited from him continue to benefit from him. And the entire globe is further granted the ability to resort towards him, benefit from his spirituality. So like he possesses great qualities he has inherited from his pious predecessors, we can also try to inherit them somewhat. May Allah Ta'ala grant us all the ability. May Allah Ta'ala accept this ceremony. May Allah Ta'ala accept the respected Hafiz. May Allah Ta'ala accept his parents. May Allah Ta'ala accept his family. May Allah Ta'ala accept the teachers and the management of the institute. And may Allah Ta'ala make it a means of blessings for not only those within the gathering, those within Bradford, those within the UK, and those within the entirety of the globe. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Ab Hazrat Mufti Sahib se guzarish ki jati hai ki wo tashreef laaye aur wo apne alfaz-e-aliya se hame mustafiz farmaye.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَأَنَا عَلَى ذَلَكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بزرگ اور دوستو اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں وہ آپ حضرات کو معلوم ہے ابھی ہمارے سامنے ایک عزیز نے قرآن پاک کا حفظ ختم کیا اس قرآن پاک کی حفظ کی مجلس میں اور قرآن پاک کے ختم میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس دعا کے لیے کہ بہت زیادہ مقبول دعا ہوتی ہے تو دعا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں اس صاحبزادے کو جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے ہم لوگ مال اور دولت کو نعمت سمجھتے ہیں حالانکہ مال اور دولت کوئی نعمت نہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور دولت اگر میرے نزدیک قابل قدر ہوتی تو ان کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا دوسری جگہ فرمایا کہ اگر مال اور دولت کی میرے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ان کافروں کو میں اتنا دیتا کہ ان کے رہنے کے مکانات ان کے ٹیک لگانے کے تخت اور ان کے گھر کے دروازے سارے سونے اور چاندی کے کر دیتا لیکن آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو اس کو دیکھ کر کہیں دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جاتا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں نہیں دی یعنی ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مال اور دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر قابل قیمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے تو میں یہ کہہ رہا کہ اگر آج ہم ہمارے یہاں آج کل ہمارا ماحول اور دماغ ذرا سا تبدیل ہو گیا ہے اس کے اعتبار سے اگر کوئی بہت ہی اونچی درجات حاصل کر لیتا ایجوکیشن کا بہت ہی اونچا درجہ مل جاتا پی ایچ ڈی ہو جاتا بی ایل 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 بی ہو جاتا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے لیکن قرآن پاک کا حفظ کرنا قرآن پاک کے تراجم اور مطالب کا سمجھنا عالم ہو جانا اس کو ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے حالانکہ یہ کتنا قیمتی ہے وہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا اللہ جل جلالہ نے اس صاحبزادے کو جو قرآن پاک کی حفظ کی دولت سے نوازا ہے میں ان کو پھر دوبارہ مبارکبادی دیتا ہوں اور متوجہ کرتا ہوں ہمارے جیسے بڑے لوگوں کے لیے ہمارے جیسے مصلیوں کے لیے کہ جن کے گھر میں ایسے نونحال موجود ہیں ان کو ہم توجہ نہیں دیتے کہ وہ مدرسے میں داخل ہو مدرسے میں جائے مدرسے میں پڑھے حفظ قرآن کا معاملہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ان کو قرآن پاک کے حفظ کی طرف, قرآن پاک کی تلاوت کی طرف, قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. کتنا مفید ہوگا وہ میں ابھی بتاؤں گا, لیکن صحیح علم تو اس وقت ہوگا جب ہم اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں جائیں گے اور ان لوگوں کو یہ نعمتیں ملے گی. اس نعمتوں کو دیکھ کر پھر جو ہمیں افسوس ہوگا وہ صرف افسوس سے افسوس ہوگا, اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. ان کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے حفظ کی یا آج کل کے علم کو حاصل کرنے کا جو پہلے دستور تھا بہت ہی مشکل تھا. لوگوں کو عالموں کے پاس جانا پڑتا تھا, وقت دینا پڑتا تھا اور ان کے وقت کے مطابق رہنا پڑتا تھا, جب جا کر ان کو علم حاصل ہوتا تھا. اپنا گھر چھوڑنا پڑتا تھا, اپنا گاؤں چھوڑنا پڑتا تھا اور بعض بعض تو اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑتا تھا, تب جا کر یہ چیز حاصل ہوتی تھی. لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہماری سہولت کو اور ہماری طبیعت کو مد نظر رکھ کر, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اوپر جو مشقتیں اور جو تکلیفیں آئیں, یہ تکلیفیں اور مشقتیں ان لوگوں کے برداشت کی نہیں. اگر ایسی تکلیف آتی تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہماری طبیعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم بچوں کو دور نہیں کر سکتے, دور بھیج نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں, ہمارے محلے میں, ہماری مسجد میں اور ہمارے مکاتب میں اس کو پیدا کر دیا. آج ہمارے مکاتب میں اگر بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں تو حفظ کرنے کی سہولت موجود ہے. لڑکا حفظ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سہولت موجود ہے. لڑکی یہاں حفظ کرنی چاہتی ہے تو اس کے لیے سہولت موجود ہے. اس کے لیے گاؤں چھوڑنے کی ضرورت نہیں, گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں, اپنے وقت میں جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ اسکول کے بعد بھی وقت مل جاتا ہے, جاؤ تو تم کو پڑھانے کے لیے تیار ہے. بزرگوں اور دوستو, جب ایسی سہولتیں ہمارے پاس ہے اور ایسی سہولتیں مل رہی ہے اور ایسی سہولتوں کے ساتھ جب یہ بچے قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں, پھر بھی ہم اپنے بچوں کو اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سوچنے کا مقام ہے. یاد رکھیں کہ ہمارا دین کے اوپر قائم رہنا ہمارے بچوں کی اور علمی تعداد اور علمی تعلیم کے اوپر منحصر ہے. علمی تعلیم باقی رہے گی, طلبہ باقی رہیں گے, مدارس باقی رہیں گے, مکاتب باقی رہیں گے, اس وقت تک ہمارا دین بھی باقی رہے گا. اور جب یہ سب کم ہونا شروع ہو جائے گا, ختم ہونا شروع ہو جائے گا, تو پھر ماحول ایسا چل رہا ہے, ہوائیں ایسی چل رہی ہے کہ آدمی کتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو تو ابھی اس صورت میں یہ بد عملی کی ہوا جو ہے اس کو گرا دے گی اور اس کو ختم کر دے گی. اس وجہ سے ہمیں ہر ایک آدمی کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. بزرگوں اور دوستوں, میں نے بھی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور آپ نے بارہا اس کی تفسیر میں سنا ہوگا. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس امت کو یعنی ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا درجہ عطا فرمایا ہے اور اللہ جل جلالہ و امن والہ کے نزدیک امت محمدیہ یعنی ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, بہت ساری نعمتیں سے نوازا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان کو بھی اگر تم شمار کرنے جاؤ تو اس ایک احسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں, اتنا احسان رکھا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. بزرگوں اور دوستو, اتنی بڑی نعمتیں اتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ حضرات کو دیا ہے, لیکن اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکر تم لازیدنکم, جو نعمت میں نے تمہیں دے رکھی ہے اگر اس نعمت کا تم شکریہ ادا کرو گے تو اس نعمتوں کو میں اور عطا کروں گا اور بڑھاتا چلا جاؤں گا. لئن شکر تم لازیدنکم ولئن کفر تم, اور اگر تم نے نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا ناشکری کی, ان عذابی لشدید, میری پکڑ میرا عذاب بہت سخت ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے, لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرنے کے بجائے اگر دیکھا جائے, غور کیا جائے, سوچا جائے, تو ہم شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں, بلکہ اس نعمت کو نعمت تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے, یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے سب سے پہلا انعام تو ہمیں یہ کیا کہ پیدائشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے, یعنی ایمان کی دولت, ایمان کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی ہمیں عطا فرما رہی ہے, ادا کی ہے, ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اگر ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرح, یا آج کل جو لوگ نئے مسلم ہو رہے ہیں ان لوگوں کی طرح اگر ہمیں ایمان کو حاصل کرنا پڑتا, تو سوچو اور غور کرو کہ کیا اس دنیا کے مہاماری میں ہم ایمان کو حاصل کرتے یا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اور توجہ نہیں کرتے تو کیا حال ہوتا. تو پہلا انعام اور پہلا احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام سے, اس ایمان کی دولت سے نوازا ہے. دوسرا انعام اور احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے. بزرگوں اور دوستو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اللہ جل جلالہ کے یہاں کتنا اونچا درجہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا درجہ بیان فرمایا ہے, حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا درجہ کیا کیا بیان کیا ہے, بڑی تفصیل ہے اس کی. ان ساری تفصیلوں کو تو ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں, لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ واقعے میں ویسے تو ہم بہت ہی گنہگار ہیں, خطاکار ہیں. بزرگوں, ہمارا عمل ایک بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو, جیسے ایک ماں اور ہوتی ہے کہ اس کا صحیح سالم تندرست خوبصورت وجیہ لڑکا ہو تو اس کو بہت پسند کرتی ہے وہ, لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کا لڑکا خوبصورت نہیں ہے, اس کے آنکھ میں کمزوری ہے, اندھا ہے, ہاتھ کا لونجا ہے, پاؤں سے لنگڑا ہے, کیسے بھی ہو, لیکن اس کے باوجود وہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہے اور محبت کرتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہم کیسے بھی ہیں, لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہمیں بنایا ہے, اس مانا کر ہمارا سب سے زیادہ اونچا درجہ ہے. بات دوسری لائن پر چلی جائے گی, لیکن میں یہ بتاؤں کہ قیامت میں حساب کتاب ہوگا, اور حساب کتاب ہونے کے بعد جنتی جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا, تو سب سے پہلے جنت میں جو جائے گا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی, اور دوسری امتیں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب میں مصروف ہوگی. بزرگوں کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو یہ امت کی فضیلت ہے. اس سے پہلے دوسری امت تھی, ایک نیکی کرو تو ایک کام کرو تو ایک نیکی ملتی تھی, اور اس امت کا ایک آدمی صرف ایک نیکی کے کرنے کا عزم مصمم پکا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف پکے ارادہ کر لینے پر ایک نیکی اس کو مل جاتی ہے, اور جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرنے کے ساتھ دس گنا تو پہلے ہی, دس نیکی تو پہلے ہی مل جاتی ہے, اور جتنا اس کے اندر میں اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب ملتا چلا جائے گا. 700 نیکی, بلکہ 700 سے بھی زیادہ نیکیاں ہم لوگوں کو ملتی ہے. اس امت کی فضیلت. حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور اس کو کہا کہ صبح سے لے کر شام تک تم ہمارا کام کرو, ہم تم کو ایک قیراط مزدوری عطا کریں گے. چنانچہ صبح سے لے کر انہوں نے کام کرنا شروع کیا, لیکن زوال سے پہلے ہی پہلے وہ قوم کام کرنے سے عاجز ہو گئی کہ بھائی یہ بڑا سخت کام ہے, بڑا مشکل کام ہے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے اللہ جل جلالہ و امن والو سے گزارش کی کہ یا اللہ تبارک و تعالی یہ کام بڑا سخت ہے, ہم سے نہیں ہو سکتا. اللہ جل جلالہ و امن والو نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, ہم دوسرے کو سپرد کرتے ہیں. دوسروں کو سپرد کیا گیا, دوسری ایک قوم آئی, دوسری قوم سے بھی سپرد کیا گیا کہ زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آدھا دن باقی رہ گیا ہے, وہاں تک تم عمل کرو, تم کو بھی ایک قیراط دے دیں گے, جو متعین کیا تھا پہلے قوم کے لیے وہ تمہیں بھی ملے گا. انہوں نے کام شروع کیا, عصر کا وقت قریب ہو, عصر کے وقت تک وہ کام کرتے رہے, لیکن عصر کے وقت تک میں وہ کام کرنے سے تھک گئے, اور تھکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا کہ بھائی ہم سے تو نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو. یہ پوری حدیث ہے جس کا خلاصہ میں بھی بیان کر رہا ہوں. تیسری قوم آئی جنہوں نے عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک, گھنٹوں میں اگر شمار کرنا چاہیں تو میں ابھی بتاؤں کہ 4 بجے اب تو ہمارے یہاں سورج نکل آتا ہے, اور 12 بجے 8 گھنٹے ہو گئے, اور 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک 4 گھنٹے ہو گئے. تو پہلی قوم کو 8 گھنٹے کام کرنا تھا, 10 گھنٹے کام کرنا تھا, اور 1 پاؤنڈ ان کو ملتا تھا. دوسری قوم کو 4 گھنٹے کام کیا, اس پر اس کو 1 پاؤنڈ ملا ان کو. تیسری قوم آئی, اس کے لیے صرف 1.5 گھنٹہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک تمہیں کام کرنا ہے. انہوں نے کام کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کام کو پسند بھی کیا, اور پسند کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مزدوری دگنی دی, ڈبل دی. ان کو ایک ایک قیراط دیا تھا تو ان کو 2-2 قیراط دینا شروع کیا. ان لوگوں نے اشکال کیا کہ بھائی یہ تو اچھی بات نہیں, انصاف کی بات نہیں ہے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا, سختی کی, تمہارے ساتھ پورے دن کا عمل کا, پورے دن کا کام متعین تھا, اس میں سے آدھا دن تم نے کام کیا تو میں نے آدھی تنخواہ نہیں دی, بلکہ تمہیں پوری تنخواہ جتنی مقرر کی تھی ایک کی رات وہ دے دی. تو انہوں کا ان قوم کو, یہ تیسرے درجے کی جو قوم تھی ان کو تم نے دگنی دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ میرا فضل ہے, یہ میرا کمال ہے کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے میں اسے زیادہ دوں. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے فرمایا کہ پہلی قوم جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام والی قوم تھی. ان کے زندگی میں, ان کے زمانے میں احکام بھی بہت سخت تھے. ہمارے یہاں تو اگر پیشاب لگ جائے کپڑے کے اوپر تو اس کو, یا منی لگ جائے, ناپاکی لگ جائے تو 3 مرتبہ دھو اور کپڑا نچوڑ لو, کپڑا پاک ہو جائے گا. اور ان کے یہاں تو جب تک اس کو کاٹ کر پھینکو گے نہیں وہاں تک پاک نہیں ہوتا. اور بھی بہت سارے احکام سخت تھے. دوسری قوم تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی, اور تیسری قوم یہ امت محمدیہ ہے, کہ ان کا کام کا وقت بھی تھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بھی ان کو زیادہ دیا ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ پیدا کیا. ایمان حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی, بس ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے, اس ایمان کی حفاظت کرو. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا, اور امت محمدیہ کی بہت ساری فضیلتیں یہ تو میں نے ایک ہی تم کو مثال کے طور پر تمہارے سامنے ذکر کی. اور تیسرا احسان اور تیسرا فضل, تیسرا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر کیا, کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک 124,000 انبیاء اور رسول آئے, ان کے اوپر کتابیں نازل کی گئی, بڑی کتابیں بھی نازل کی گئی, صحائف بھی نازل کیے گئے, جو جن کے اوپر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم سب کتابوں کو صحیح مانتے ہیں اور سب صحائف کو صحیح مانتے ہیں اور سب پر ہمارا ایمان ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر توریت, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زبور, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انجیل نازل کی گئی, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ پر صحیفے نازل کیے گئے. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا, وہی قرآن پاک جس کا حفظ کا تکملے کے سلسلے میں ہم ابھی جمع ہوئے. اللہ جل جلالہ نے جو کتابیں نازل کی سب سچی, کامل, مکمل, سب کے سب بہترین, لیکن وہ کتابیں لمیٹیڈ, مخصوص قوم کے لیے, مخصوص جگہ کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے وہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھی تو وہ حضرت بنو اسرائیل کے لیے تھی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی وہ مخصوص وقت کے لیے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا گیا, تو جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل کی تھی ان سب کا خلاصہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا, اور قرآن پاک گویا کہ ان ساری کتابوں کا اور سارے صحیفوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اتنی اونچی اور اتنی بڑی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین آسمان وغیرہ سب کو پیدا کرنے سے پہلے قرآن پاک کے لیے ہم کہتے ہیں کلام اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تیار کیا ہے, کسی نے نہیں کیا, اللہ کا کلام ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیوں پہلے, ہزاروں سال پہلے, زمین آسمان کرنے پیدا کرنے کے ہزاروں سال پہلے قرآن پاک کو لکھا, تیار کیا. فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کی ہے, تو ان کو وہ اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ بہت خوش نصیب ہے وہ قوم, بہت ہی خوش نصیب ہے وہ امت جن کو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اور وہ کتاب کو پڑھیں گے. وہ بزرگ اور دوستو, یہ قرآن پاک, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے, پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, حفظ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, ہر چیز میں. فرشتے بہت ہی نیک ہیں, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود فرشتے جب چاہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. ان کو اگر قرآن پاک کو سننا ہے تو دنیا میں آنا پڑے گا, اور ہم لوگ پڑھ رہے ہوں تو وہ ہمارا پڑھنا وہ سن کر اپنی تسکین کریں گے, وہ خود قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. وہ بزرگ اور دوستو, کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. مجھے وقت دیا گیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وقت بھی تین بھی بج رہے ہیں, اس وجہ سے ذرا مختصر کرتے ہوئے میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کتابیں جتنی نازل کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں لی, بلکہ جن لوگوں کے اوپر نازل کی تھی ان کو سپرد کر دیا کہ تم اس کی کتاب کی حفاظت کرنا. چنانچہ اس کے علماء, اس زمانے کے جو علماء تھے وہ اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے, اپنی زبان میں لکھتے تھے, دوسری زبان میں بتایا کرتے تھے, اور ان میں پھر بعد میں چل کر تبدیل ہو گئی, تحریف ہو گئی, بدل گئی, کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 40 دن بھی نہیں گزرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب جس کو ہم بائبل کہتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں اس کو, ایک بائبل کی 40 بائبلیں ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن پاک دیا ہے آج 1400 سال پورے ہو گئے, لیکن 1400 سال میں انڈونیشیا میں جا کر پڑھو تو یہی قرآن, آسٹریلیا میں جا کر دیکھو تو یہی قرآن, امریکہ میں جا کر دیکھو تو یہی قرآن, لندن میں جا کر دیکھو تو یہی ایک قرآن, اور مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھو تو یہی ایک قرآن. نہ زبر کا فرق ہے, نہ زیر کا فرق ہے, نہ الفاظ کا فرق ہے, کچھ نہیں, پورا کا پورا وہی قرآن ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. بزرگوں اور دوستوں, کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری. لیکن میں نے جیسے ابھی شروع میں بتایا کہ ہم لوگوں کو نعمت کو نعمت بھی ہم نہیں سمجھتے, اس وجہ سے ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کو دیکھو تو اس کا, کعبہ شریف کے لیے تو ہے, آپ حضرت جانتے ہیں, حج میں جاتے تو کہتے ہیں کہ بھائی بھیڑ بہت ہے, طواف نہیں کر سکتے. کہا کوئی حرج کی بات نہیں, بیٹھ کر کعبہ شریف کو دیکھتے رہو, دیکھنے میں بھی تمہیں ثواب ملے گا. قرآن پاک ایسی نعمت ہے کہ اس کو دیکھو تو اس کو دیکھنے میں ثواب, سنو تو سننے میں ثواب, پڑھو تو پڑھنے میں ثواب, ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ثواب رکھا ہے. اور برکت تو اتنی رکھی ہے کہ کچھ نہ پوچھو. تو بزرگوں اور دوستو, ایسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں رکھی. اگر ہمارے اوپر رکھی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون, ہم ہی نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے. الفاظ میں بھی کتنی تاکید ہے, وہ عربی حضرات جانتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ میں نے اتارا ہے, میں جانتا ہوں, میں نے ہی گر کو, تو اس میں کتنی سختی آتی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بزرگوں اور دوستو, آج کل تو باڈی گارڈ کا زمانہ ہے اور حفاظت کا زمانہ ہے, اور انہی حفاظت کے لیے کتنی محنتیں کی جاتی ہے, کتنی مشقتیں کی جاتی ہے, کتنا انتظام کیا جاتا ہے, کتنا خرچ کیا جاتا ہے, پھر بھی حفاظت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے آپ حضرت جانتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. اور اللہ جل جلالہ وامن والہ قدرت کاملہ والے ہیں, وہ جس سے چاہیں, جس طرح سے چاہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسی حفاظت کرا لیتے ہیں جیسی حفاظت دنیا کی کوئی سیکیورٹی نہیں کر سکتی. آپ کو مثال ایک بتاؤں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے طے کیا کہ آج رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل چکے، لیکن مکہ شہر سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑاؤ ڈالا وہ غار ثور میں، جبل ثور میں۔ آپ حضرات جو حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کتنا اونچا، کتنی کیسی اونچی جگہ پر وہ پہاڑ ہے، وہاں ایک غار ہے، اس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دو تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا ہے کہ حضرت ابوبکر نے حق ادا کر دیا، پاؤں پر نشان نہ پڑے، اس وجہ سے اس غار میں جانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اس غار میں رکھا تاکہ حضور صلی اللہ کے پاؤں کے نشان نہ پڑے، وہ لوگ تو پاؤں کے نشانوں سے پہچان لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ سوراخ میں رکھا وغیرہ، وہ ساری چیزیں یہ تو آپ حضرت نے سنی ہوگی، اس وجہ سے اس کو چھوڑو، مجھے جو اصل بتانا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب صاف کر دیا، اس لیے کہ وہ غار تو کئی سالوں سے، سینکڑوں دنوں سے وہ بیکار پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں تو اس میں کیا کیا زہریلی چیزیں ہوگی، لیکن سب صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے ران پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر رکھ کر لیٹنے کے لیے فرمایا کہ حضرت آپ آرام فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اگر جان کی فکر تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور ایک سوراخ میں انہوں نے پاؤں رکھا تھا، سوراخ بند کرنے سے رہ گیا تھا، اس میں سے سانپ نکلا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ رہا ہے۔ اب اس کاٹنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف ہوئی، جو رنج ہوا، برداشت کرتے رہے کہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے ران پر ہے، میں اگر ذرا سا بھی حرکت کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں نقصان ہوگا، محبت تھی، ایسی قربانی کون دے سکتا ہے۔ لیکن آنکھ میں سے آنسو نکل آئے، وہ آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی زہریل کے جانور نے پاؤں میں کاٹ لیا ہے اور وہ زہر چڑھ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے، اور اپنا لعاب مبارک لے کر جس جگہ پر کاٹا تھا اس جگہ پر رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اب یہ جو کافر لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا انہوں نے مشورہ کیا تھا، وہ اب تلاش میں نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، لوگوں کی امانت تھی، انہی لوگوں کی امانت جو قتل کرنے کے لیے چل رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ان کو سپرد کرنا سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ پر سپرد کیا اور کہا کہ یہ امانتیں دے کر تم آ جانا، اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا۔ گھر کے چاروں طرف پہرا لگا ہوا ہے اور وہ اس میں سے، جیسے کھڑکی ہوگی اس میں سے دیکھ رہے ہیں کہ چارپائی ہے، لیٹا ہوا ہے، وہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیٹے ہوئے ہیں، مطمئن تھے کبھی تھوڑی دیر کے بعد ذرا سکون ہو جائے تو حملہ کریں۔ دیر ہو گئی، شیطان لعین انسانی شکل میں، بوڑھے بدو کی شکل میں آیا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ ہم انتظار میں ہیں، ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ کہا کہ کب حملہ کرو گے تم؟ جن کے اوپر تم حملہ کرنا چاہتے تھے وہ تو نکل کر چلے گئے، تمہارے گھر میں سے تمہارے سامنے نکل گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو واقعی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ خیر بہرحال غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق تھے، یہ سارے تلاش میں نکل پڑے، نکلتے نکلتے غار ثور کے پاس بھی آ گئے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے اسی وقت دو کبوتروں کو متعین کر دیا کہ جاؤ دروازے کے اوپر جا کر بیٹھو، انڈا دے دو، انڈا سے اور وہاں بیٹھو، تم رہو تم۔ اور ایک مکڑی کو تو حکم دے دیا کہ جلدی سے جا کر داخل ہونے کی جو جگہ ہے اس کے اوپر اپنا جالہ تن دو. انہوں نے جالہ تن دیا. یہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے, وہاں تک آئے, اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی اس میں تو کوئی نہیں ہو سکتا, یہ گار تو کئی سالوں سے بیکار پڑا ہوا ہے اور اس میں کبوتر نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے, کبوتر کے رہنے کی جگہ بنا رکھی ہے. اور کبوتر ایک ایسا جانور ہے کہ انسان کے جو دیکھتے ہی وہ وہاں سے فٹ سے بھاگ جاتا ہے, انسان سے وہ بدکتا بہت ہے. اور یہاں تو یہ دونوں کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں, انڈے ہیں, یہ تو بدکے بھی نہیں, اٹھے بھی نہیں, بھاگے بھی نہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آیا ہی نہیں. جب ہی تو کبوتر نے یہاں اپنا مسکن بنایا ہے. دوسرے نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے, دیکھو یہ مکڑی کا جالا بھی لگا ہوا ہے. مکڑی تو جانتے ہوں گے آپ, مکڑی نے جالا لگایا ہوا ہے. اور قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے زیادہ کمزور اگر کسی کا کوئی گھر ہے تو یہ مکڑی کا جالا ہے. کتنی معمولی چیز مکڑی کا جالا, کتنا آسانی کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں بھی ٹوٹ جائے وغیرہ. ان اوہن البیوت, کم سے کمزور سے کمزور گھر ہے لبیت العنکبوت, یہ عنکبوت یعنی کیا ہے, مکڑی کا جالا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اندر کوئی آدمی گیا ہوا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوا ہوتا, اور یہ جالا تو پورا اپنے نقش و نگار کے ساتھ, جیسے جالا میں نقش ہوا کرتے ہیں, اسی نقش و نگار کے ساتھ پورا موجود ہے, اس میں کوئی گیا ہی نہیں. اوپر یہ بات ہو رہی ہے, نیچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دشمن تلاش کرتے کرتے گار کے منہ پر آ گئے, اگر ان میں سے کسی نے بھی ذرا سا نظر جھکایا اور اندر دیکھا, جیسے کوئی آدمی یہاں تک آ جائے, وہ کھڑکی کے پاس پہنچ جائے اور ذرا سا توجہ کر, سب بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ دشمن آ گئے اور ذرا سا اگر انہوں نے نظر جھکا کر دیکھ لیا تو ہمارے آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے, میں مر جاؤں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن آپ کو ذرا سا بھی غزن پہنچے, تکلیف پہنچے, وہ مجھے برداشت نہیں. بزرگ اور دوستو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اطمینان سے جو جواب دیا ہے قرآن پاک میں موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن, یا ابوبکر غم اور فکر مت کرو, لا تحزن, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ قادر مطلق ہے, جب وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کمزور سے کمزور گھر سے بھی ایسی مضبوط حفاظت لے لیتا ہے کہ جتنی بڑی حفاظت سٹیل کے دروازے بھی نہیں کر سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے کی, اس واقعے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. چنانچہ وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے کہ بھائی یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں, کوئی بیٹھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. اب اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر, ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ان چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کو, جو کچھ ترجمہ بھی نہیں جانتے, مطلب بھی نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا کہ تم قرآن پاک کو حفظ کر لو, تمہارے حفظ سے ہم قرآن پاک کی کیا ہیں, حفاظت فرمائیں گے. بزرگوں اور دوستو, یہیں پر اس کو چھوڑ کر کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی حفظ کے لیے ان کو منتخب کیا ہے, مجھے منتخب نہیں کیا, تمہیں منتخب نہیں کیا, ان کو منتخب نہیں کیا, اور انہی بچے کو اور ان اس کے علاوہ جو بھی قرآن پاک کا حفظ کر رہے ہیں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, ان کو حفظ کر رہے ہیں. تو سیکیورٹی کے لیے اگر تم کسی کو منتخب کرتے ہو تو تو اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی, خاص کوئی خاص صلاحیت ہوگی, اسی صلاحیت ہی پر تو اس کو اختیار کیا جاتا ہے, ورنہ ہیرے گہرے نتو خیرے کو ہر ایک کو تو نہیں رکھا جاتا. اس سے ہی اندازہ لگاؤ کہ یہ قرآن پاک کو حفظ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنے اونچے درجے کے ہیں. بزرگوں اور دوستوں, اور بھی بہت ساری بات ہے لیکن وقت مجھے جو دیا تھا وہ ختم ہو گیا. میں مختصر سے دو باتیں کر کے 15 منٹ, بھوک لگی ہوگی تو پھر. بزرگوں اور دوستوں, ابھی قرآن پاک اس بچے نے حفظ کیا, حدیث میں ان کی کیا فضیلت ہے اسی کو بتا کر میں ختم کر رہا ہوں. قرآن پاک میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا, قیامت کا دن کیسا ہوگا, کیسی پریشانی کا ہوگا, کیسی مصیبت کا ہوگا. یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و ابی, قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے, ایسا خطرناک ایسا دن کہ لڑکا اپنے باپ سے, بیوی سے, بچے سے, بھائی سے, بہن سے بھاگتا پھرے گا, کوئی کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہے گا. اور کیسی مصیبت میں ہوگا وہ آپ حضرات نے 12 تقریروں میں اس کو سنا ہوگا. ایسے وقت میں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے سینے میں میرا قرآن ہے, ارتقے اقرا ورتقے, قرآن پاک کی تم تلاوت کرتے جاؤ اور ہر ہر آیت پر ایک ایک سیڑھی درجہ چڑھتے جاؤ, جب تک تم پڑھتے چلے جاؤ گے وہاں تک تمہارا درجہ سب سے اونچا ہوگا. قرآن پاک کی 6000 آیتیں ہیں, اب 6000 درجے, سب سے اونچا درجہ ہوگا وہاں تک وہ پڑھتا چلا جائے گا. بتاؤ اس بچے کو کوئی پریشانی ہے, کوئی وہاں کی پریشانی کوئی ہوگی کچھ؟ دوسرا, ان کے والدین کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہم سب پریشانی میں ہوں گے, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بزرگوں اور دوستوں, بڑا سخت دن ہے, کیا گزرے گی, کیسے گزرے گی, ذرا بیٹھ کر سوچو تو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. آج تھوڑی سی ابھی دنیا میں حرکت چل رہی ہے, اسی حرکت سے ہمارا جان خطرے میں آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, اور اس وقت تو سراپا خطرہ ہی خطرہ ہوگا. ایسے وقت میں اللہ جل جلالہ و امن والہ کسی آدمی کو جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی, مالی اعتبار سے, مقامی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, احترام کے اعتبار سے, کوئی اس کو سمجھتا ہی نہیں تھا, جو بچے حفظ ہو رہے ہیں ان کے بچوں کے متعلق دیکھو تو اکثر بالکل غریب کمزور قسم کے جو ماں باپ ہے, رکشہ چلانے والے یا اس قسم کے لوگ ہیں, انہی کے بچے حفظ ہو رہے ہیں, اور بڑے ساہوکار کے بچے جو ہیں وہ تو اونچی اونچی فیس سے بڑی بڑی کیا ہے کالجوں میں پڑھتے ہیں. تو یہ جو بچے ہیں جن کے والدین کی دنیا میں کوئی احترام نہیں, کوئی عزت نہیں, لیکن قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نور کے تخت پر, نور کے تخت پر ان کے ماں باپ کو بٹھایا جائے گا اور اللہ جل جلالہ ان کو ایک کراؤن, ایک تاج ان کو پہنائیں گے, جو تاج سورج سے زیادہ روشنی والا ہوگا. حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکدہ نے فضائل قرآن میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے اور لکھا بھی ہے, اور ہمارے سامنے حضرت شیخ نے فرمایا بھی تھا کہ اللہ جل جلالہ نے خواب میں مجھے وہ تاج دکھلایا تھا کہ یہ تاج اور حفیظ کے والدین کو پہنایا جائے گا, ایسا تاج ہوگا. بہرحال تو وہ تاج اور اس تاج کی وجہ سے وہ دونوں آدمی میاں بیوی اتنے اونچے درجے کے سمجھیں گے کہ فرشتے کو تو معلوم نہیں ہے, فرشتے کہیں گے کہ یہ کوئی نبی ہے, رسول ہے, کون ہے, ان کا اتنا زیادہ آؤ بھاؤ ہوا ہے, عزت ہوئی ہے. کہا کہ یہ کوئی بھی نہیں, یہ وہ ہے جنہوں نے اپنی قربانی دے کر اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حفظ کرایا تھا, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے. بزرگوں اور دوستو, جن کے بچے حافظ ہیں تو ہے الحمدللہ, لیکن میں اپنے جیسے لوگوں سے مخاطب ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جن کے خاندان میں کوئی حافظ نہیں, کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ قیامت کے ایسے موقع پر پریشانی کی حالت میں ہم لوگوں کو راحت ملے؟ یہ دنیا کا مال کچھ کام آنے والا نہیں, اپنے بیٹوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اور اگر کچھ نہیں ہے تو کسی بیٹے کو خرچہ وغیرہ دے کر اس کو حفظ کراؤ, یہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. بہرحال قیامت کے لیے اگر کچھ کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے, یہ چیزیں کرنا ہے تو یہ ہے. ایک تیسری حدیث بیان کر دوں, بچے کو کیا ملے گا وہ تو میں نے ابھی ذکر کر دیا, اور ابھی اس میں ایک دوسرا پہلو تھا لیکن مولانا نے اور مولانا اسماعیل صاحب نے اپنے تقریر میں انگلش میں بتا دیا کہ بھائی حفظ کرنے کے بعد اس کی قدر کرنا, اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی جو میں نے حدیث بیان کی اس میں کہ اقرا ورتقے, پڑھو اور پڑھ کر چلتے چلے جاؤ, اونچے ترقی میں درجات پر پہنچتے چلے جاؤ, جہاں رک جاؤ گے وہی تمہارا خالی آخری اسٹاپ ہے. اور جب آدمی کو اچھا قرآن یاد ہو تو پڑھتا چلا جائے گا. لیکن دنیا میں جون سا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مانتا نہیں تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک, شراب پیتا تھا, زنا کرتا تھا, کوئی سا بھی کام, قرآن کی پاک کی وہ آیت آئے گی وہیں بریک لگ جائے گی, خلاص آگے بڑھ نہیں سکے گا وہ. اس وجہ سے ان بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بہت اونچی نعمت سے تمہیں نوازا ہے, نوجوان ہو اور ایسے بہاؤ میں بہتے چلے جاؤ گے تو قرآن کی بھی بے عزتی ہوگی, قرآن کی بھی بے احترامی ہوگی. خیر, بہرحال میں ایک تیسری بات بتانا ہوں. اللہ جل جلالہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا, قرآن پاک کے حفظ کا اس نے پورا احترام کیا, ادب کیا اور سارے کام کیے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو پہنچا دیا گیا اعلیٰ درجے پر, اس کو کہا جائے گا کہ یہ تم کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے, تمہارے خاندان میں 10 آدمی جن کو جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا ہے, وہ جہنمی ہو چکے ہیں, جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا ہے, تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ ان میں سے جون سے 10 آدمی کی تم سفارش کرو گے, ہم اس کی مغفرت فرما دیں گے. بزرگ اور دوستو, کیا ہم لوگوں نے جنت کا ریزرویشن کرا لیا ہے؟ اور اگر نہیں, خطرہ ہے, تو پھر اس کے لیے ریزرویشن کی کچھ صورتیں اب بھی تو ہم کر سکتے ہیں. بہرحال یہ جو پہلے کے زمانے میں, خود ہمارے ابتدائی زمانے میں تو دارالعلوم میں جانا پڑتا تھا, مدرسوں میں جانا پڑتا تھا, وہاں رہنا پڑتا تھا, فیس بھرنی پڑتی تھی, تب جا کر آدمی حفظ ہوتا تھا. اور آج آپ لوگوں کیا ہے, بڑی سہولت کی چیز ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آج ایک, لیکن آئندہ کوئی مجلس ہو تو اسے ایک نہیں, کم سے کم 10-15 بچے قرآن پاک کے حفظ کرنے والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مدرس کے لیے بھی میں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن مدرس کے لیے کیا ہے, حدیث میں کچھ ہے نہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ماں کو, بیٹے کو, سب کو یہ ملے گا تو یہ مدرس اور یہ انتظام کرنے والے, جس مدرسے پر خرچ کرنے والے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زائد تھوڑا کرے گا. ان لا یضیع اجر المحسنین, کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. اس وجہ سے دو کام کیجئے, غور کیجئے اس کے اوپر جو میں نے کہا ہے وہ, اور اپنے خاندان میں سے, اپنے گھر میں سے, اپنے لوگوں میں سے بچوں کو قرآن پاک کی حفظ کی طرف متوجہ کیجئے. جو لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داری ہیں, بہت سارے کام ہیں, تو ان کی کچھ امداد کیجئے, کچھ نہیں تو اچھے رائے دیجئے اور ان کی مدد کیجئے. اللہ جل جلالہ و من والہ اس مدرسے کو اس مکتب کو بہت ہی آسانی کے ساتھ پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے خوب لڑکوں کے ساتھ تعلیم دینے والے پڑھنے والے پڑھانے والے کو اخلاص نصیب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علم دین سے مالا مال فرمائے. بزرگوں اور دوستو, میری ایک دوسری بھی تمنا ہے لیکن اب اس کو بتانے کا وقت نہیں رہا. صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ گھڑی میں تو جتنا چاہے پیسہ خرچ کرنے ہم آسان سے کر لیں گے, موبائل میں چاہے وہ ایپل کا ہو یا سیمسنگ کا ہو, اعلیٰ سے اعلیٰ 300-400 pounds کا ہو, آنکھ بند کر کے ہم خرچ کر لیتے ہیں, اس وقت ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا. لیکن مکتب میں بچے کو پڑھنے کی فیس دینی پڑتی ہے تو اس وقت ہمارے جیب میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے, کتنی فیس. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی دینی تعلیم فری ہے, مدرسے میں کچھ دینا لینا نہیں پڑتا, اور وہ فری بھی ہماری وجہ سے ہے لیکن فری ہے, یہاں بھی کوئی صورت ایسی پیدا کرو کہ جس کی وجہ سے لڑکے فری میں تعلیم حاصل کریں. کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. اور آج مشکل یہ ہے کہ ہمارے بچے میں کسی کے پاس زیادہ 3-4 بچے ہو تو ایک ایک بچے کی فی 50 rupees سے تو کم ہوگی نہیں. اب اس کی آمدنی اتنی ہے نہیں تو 4 بچوں میں سے کتنے کو پڑھائے گا, کیا ہوگا, یہ ہمارا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت میں اس کو نہیں کہتا, صرف آپ لوگوں کو توجہ دلاتی ہوں اور میں اپنی خواہش ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ تعلیم پڑھنا پڑھانا, دینی تعلیم پڑھنا پڑھانا بالکل فری ہو جائے اور ہم اپنے بچوں کو آسانی کے ساتھ بھیج سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حمن الا فرجته ولا حاجه هي لك رزن الا قضيتها يا ارحم الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو لوگ اس وقت تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی بچے جوان بھی اور بچے بھی, یا اللہ ہمارے سب کی پوری پوری تمام گناہوں سے مغفرت فرما دے, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما دے, صلاح اور فلاح عطا فرما دے, تقوی اور طہارت عطا فرما دے, تیری رضا عطا فرما دے, تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں بہت سارے فتنے, عجیب عجیب قسم کے فتنے نکل رہے ہیں, یا اللہ ان فتنوں سے ہماری سب کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کو قوی فرما, ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. یا اللہ یہ مدارس دینیہ اور مراکز اسلامیہ جو محنت کر رہے ہیں, یا اللہ ان میں کام کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما, ان کے کام کرنے والوں کی رکاوٹوں کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پڑھنے والوں کو پڑھانے والے کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ ان کے خاندانوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں قرآن پاک کا نور کو عام فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی, ان کو سنت پہ نہیں جا رہی.
مولانا ارشد صاحب تشریف لائے, مولانا مظہر صاحب تشریف لائے, آپ یہ تبرکن ہمارے مولانا تشریف لائے, ہمارے باہر سے کچھ علماء تشریف لائے ہیں, مولانا رفیق صاحب آپ تشریف لائے. آپ استاد ہوتے ہیں. حسین صاحب جزاكم الله
اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے, اور قرآن پاک کے حفظ کی عزت رکھنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے.
جزاكم الله خیر for all the brothers who participated and made today's gathering a successful gathering. Now inshallah Hazrat Mufti Sahib has concluded with the dua. We request all the guests to proceed upstairs where food will be served. And the dawat today is from the father of Hafiz Mihal, Sajid Bhai, our respected Sajid Bhai Mahmood. So all the brothers inshallah proceed upstairs where the food will be served. جزاکم اللہ خیر سب ہزار جو تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ سب کے لیے ہمارے ساجد بھائی کی طرف سے دعوت ہے اور کھانے کا انتظام اوپر رکھا گیا ہے, تشریف لے جائے. جزاکم اللہ خیر.